بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. یہ کتاب ریاض الصالحین ہے، علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی کی تالیف کردہ اور دوسری کتابوں کی طرح اس کتاب میں بھی چھوٹی چھوٹی اندر کتابیں ہیں جب موضوع اور ٹاپک بدل جاتی ہے تو پھر ایک نئی کتاب شروع ہوتی ہے، تو یہاں سے ایک نئی کتاب شروع ہو رہی ہے، اس میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ چند مسائل بیان کریں گے. نمبر ایک، عیادت المریض، بیمار کی عیادت، بیمار پرسی. جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی خبر لینا. وتشییع المیت، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں شرکت کرنا، اسے دفن کرنے کے لیے قبرستان جانا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اسے دفن کرنا. تو وہ تشییع المیت، میت کی مشایعت کرنا، میت کے پیچھے پیچھے جانا قبرستان تک اور اس پر نماز پڑھنا. والصلاۃ علیہ وحضور دفنہ، اور اس کی تدفین میں حاضری دینا. والمکث عند قبرہ بعد دفنہ، اور اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا، کچھ پڑھنا، اس کے لیے دعائیں کرنا. تو اس کتاب میں مختلف ابواب آئیں گے، اور ہر باب کے نیچے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی مختلف حدیثیں لائیں گے، اور ان حدیثوں سے یہ اوپر جو مسائل مذکور ہوئے ہیں ان کو کسی جگہ اجمالاً کسی جگہ تفصیلاً بیان فرمائیں گے، جیسے کہ مصنفین کی عادت ہے. سب سے پہلا باب ہے باب عیادت المریض، بیمار کی عیادت، بیمار پرسی، بیمار کی خبر لینا. اور اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث جو لائے ہیں وہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادۃ المریض واتباع الجنازۃ وتشمیت العاطس وابرار المقسم ونصر المظلوم واجابۃ الداعی وافشاء السلام. متفق علیہ. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا چند باتوں کا. وہ باتیں کیا ہیں؟ ہمیں حکم فرمایا مریض کی عیادت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مریض کی عیادت کرو، بیمار پرسی کرو، مریض کی خبر لو، ملنے کے لیے جاؤ. واتباع الجنازتے، اور جنازے کے پیچھے چلنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے پیچھے، جنازے کے پیچھے پیچھے چلو کا مطلب یہ کہ اس کے جنازے میں شرکت کرو. وتشمیت العاطسی، اور چھینکنے والا چھینک کر جب الحمدللہ کہے تو اس الحمدللہ کہنے والے کو یرحمک اللہ کہنا، وابرار المقسم، اور قسم کھانے والے کو بری کرنا. قسم کھانے والا کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، اب قسم تو کھا لی مگر اس قسم کو پورا کرنے کی اس کے پاس قدرت نہیں ہے. لیکن آپ اگر تھوڑا بہت اس کا تعاون کر لیتے ہیں اس معاملے میں جس معاملے کی اس نے قسم کھائی ہے، تو اپنی قسم پوری کر پائے گا. تو بیٹھے بیٹھے تماشا مت دیکھو، اپنے مسلمان بھائی کو اس پریشانی سے نکالو، بیچارہ قسم کھا چکا ہے، اس کی قسم ٹوٹنی نہیں چاہیے. تو قسم کھانے والے کو بری کرنا، اسے حانث نہ بنانا، اس کو بری کرنا، مدد کرو. ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا. وإجابت الداعی، اور دعوت دینے والے کو جواب دینا، یعنی جب کوئی آپ کو کھانے کے لیے بلائے تو قبول کرنا، تو داعی کی دعوت کو قبول کرنا، جب کوئی آپ کو کھانے پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. وإفشاء السلام، اور سلام کو پھیلانا. متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما دونوں نے نقل کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں. اب اس حدیث میں جو برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 7 باتوں کا حکم فرمایا، اور ان 7 باتوں کی الگ الگ تفصیلات ہیں، اور 7 کا الگ الگ حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم فرمایا، اس کا بھی حکم فرمایا، اس کا بھی حکم فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، یا فرض نہیں تو سب کے سب واجب 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 واجب، نہیں. الگ الگ حکم. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ایک ہی چیز کے الگ الگ حالات میں الگ الگ حکم. تو ان کی انشاءاللہ الگ الگ جو تفصیلات ہیں وہ آئندہ ہفتے کی نشست اور اس کے بعد کی نشست میں اگر ضرورت پڑی تو عرض کروں گا. دوبارہ اس کو سن لیجئے کہ ہمیں کن باتوں کا حکم ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا مریض کی عیادت کا. کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے. واتباع الجنازتے، جنازے میں شرکت کرنے کا. وتشمیت العاطس سے، چھینکنے والا چھینک کر اگر الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہنے کا. وابرار المقسم، اور قسم کھانے والا قسم کھا کر اس قسم کو پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب قسم ٹوٹے گی اور یہ حانث ہوگا، اور میں اگر مدد کرتا ہوں تو یہ اس قسم سے بری ہو سکتا ہے، تو اسے مدد کرنا. ونصر، مدد کر کے بری کرنا. اور ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا. اور کھانے کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرنا، اور سلام کو پھیلانا. ان میں سے بعض چیزیں پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہیں، بعض چیزیں جو باقی ہیں ان پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے اور اگر ضرورت پڑے تو اس کے بعد والے ہفتوں میں بھی کچھ عرض کروں گا. آج تو سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، اور الحمدللہ صبح عید کی نماز کے بعد بھی حدیث کی مجلس ہوئی ہے جس میں 2 حدیثیں پڑھی گئی، اور عید کے بیان میں بھی تفصیل کے ساتھ ایک حدیث پر گفتگو کی گئی. مگر چونکہ معمول ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد ریاض الصالحین میں سے ایک یا ایک سے زائد حدیثیں پڑھ کر عام فہم زبان میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس معمول کو پورا کرنے کے لیے الحمدللہ برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ والی پوری حدیث ہمارے سامنے آ گئی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عمل چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس کو لگاتار کرنے سے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کان عملہ دیمتن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دائمی ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ آج کر لیا، کل بھی کیا، پرسوں بھی کیا اور پھر چھوڑ دیا، نہیں، دائمی ہوتا تھا. جس چیز کو آپ شروع فرما دیتے تھے پھر وہ ہمیشہ. فرائض تو دائمی ہونے ہی چاہیے، واجبات بھی دائمی ہونی چاہیے، مگر اس کے علاوہ جو اعمال فضائل کے ایک شخص اختیار کرتا ہے تو وہ دائمی ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دائمی ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. سارے اعمال میں سے اللہ تعالی شانہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جس کو اعمال میں سے سب سے زیادہ دوام، استمرار اور کنٹینیوٹی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا معمول یہ ہے کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں اور لگاتار، تو 30 دن میں 30 پارے ختم کریں گے. 30 دن میں 30 پارے، ایک قرآن ختم ہو گیا. میں نے قرآن اٹھا لیا ایک دن پہلی تاریخ کو اور بہت جذبہ تھا، ایک دن ہی میں 30 پارے پڑھ ڈالے. دوسرے دن پھر جذبہ تھا تو دوسرا قرآن بھی پڑھ ڈالا دوسرے دن، تیسرے دن پورا قرآن پڑھ ڈالا 3، چوتھے دن اور 4، پانچویں دن اور 5 قرآن ختم کر ڈالے، چھٹے دن 15 اور 7ویں دن 15، 6 قرآن ہو گئے. اور اس کے بعد ڈھیلے پڑ گئے اور 2-4 دن کے لیے 1-1 پارا اور پھر آخر تک چھٹی. ڈاکٹر صاحب نے لگاتار 1-1 پارا پڑھ کر مہینے میں 1 قرآن ختم کیا، اور ہم نے 10 دن کے اندر 6 قرآن اور کچھ پارے ختم کی. ڈاکٹر صاحب کو جو فائدہ ہوا وہ مجھے نہیں ہوا. ایک ہے ثواب کا ملنا، عمل کے ذریعے ثواب کا ملنا الگ چیز ہے، اور عمل کے ذریعے روحانی صحت کا بننا یہ الگ چیز ہے. ثواب مجھے زیادہ ملا اس لیے کہ ایک ایک حرف پر 10-10 نیکی، ان کو ثواب کم ملا، ثواب میں میں بڑھ گیا کم، مگر روحانی صحت جو بننی چاہیے، روحانی صحت، وہ ان کی زیادہ بنی، میری کم. اور اصل چیز جو ہے وہ ثواب نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ عمل کے ذریعے روحانی صحت بنے. کیوں؟ اس لیے کہ روحانی صحت بنے گی، یہی سلسلہ ہم دونوں کا اگر پوری زندگی رہے، اور ہم دونوں کا جس وقت انتقال ہوگا تو ان کے پاس میرے بنسبت ثواب بہت کم ہوگا اور میرے پاس ان کے بنسبت ثواب بہت زیادہ. لیکن ہر مہینے بلکہ روزانہ پورا سال یہ 1-1 پارا پڑھتے تھے تو 10 سال 15 سال 20 سال میں ان کی روحانی صحت اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ موت کے وقت انہوں نے شیطان کا مقابلہ کر لیا، اور میرے پاس ثواب بہت اکٹھا ہو گیا تھا مگر روحانیت اتنی پاورفل نہیں تھی، میں نے شیطان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. اللہ بچائے مجھے بھی، آپ سب دوستوں کو، اپنی مثال بھی کیوں دے، کسی کی فرض کر لیجیے، اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ جو جنت میں چلے گئے ڈاکٹر صاحب، تو کم ثواب ہوگا پھر بھی جنت میں گئے ہیں نا. اور وہ دوسرا آدمی ڈاکٹر صاحب سے 10 گنا 20 گنا 100 گنا زیادہ ثواب ہے, مگر شیطان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے, طاقت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکے, ایمان سلب ہو گیا, تو اس ثواب کا کیا کریں گے؟ وہ اس ثواب تو کسی کام کا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو, خانقاہوں میں جو آیا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ یہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ عمل کو اکیومولیٹ کر کے بیٹھے نہیں رہنا ہے, اصل صحت بنانی ہے, اصل صحت بنانی ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ 100 پاؤنڈ کماتے ہیں, میں بھی 100 کماتا ہوں, مگر ڈاکٹر صاحب اس 100 میں سے 75 کو اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں اور صرف 25 بچاتے ہیں. اپنی دنیا کی مثال دے کر سمجھا رہا ہوں اس کو. اور میں بخیل ہوں تو میں 25 خرچ کرتا ہوں اور 75 بچاتا ہوں, الٹا. اب چند سالوں کے بعد ان کی بچت کم ہوگی, میری بچت زیادہ, مگر یہ جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں 75 پاؤنڈ, یہ اچھا اچھا فروٹ لا کر کھاتے ہیں, اچھا اچھا ویجیٹیبل لا کر کھاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, وٹامن کا استعمال کرتے ہیں, ذرا کچھ ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی استعمال کرتے ہیں, ہاسپٹل کی ضرورت پڑی تو پیسے خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتے, تو 25-25 بچ رہے ہیں اور 75 جا رہے ہیں, مگر عمر ان کی لمبی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ 25-25 بچا کر جو ان کے پاس 50,000 جمع ہوئے, اس کو یہ استعمال کر سکیں گے, اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے. اور میں 75-75 بچا کر کے 1.5 لاکھ جمع کر لیتا ہوں, لیکن صحت کا خیال نہیں کرتا, تو ہارٹ اٹیک ہوگا, کوئی دوسری بیماری ہوگی اور دنیا ہی سے رخصت ہو جائیں گے, تو اس 1.5 لاکھ کا کیا فائدہ؟ تو خانقاہوں میں مشائخ کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو دین کی اس طرح کی سمجھ آتی ہے کہ مقصود ثواب نہیں ہے, مقصود رضا. پھر ثواب کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس عمل کا یہ ثواب ہے, اس عمل کا یہ ثواب ہے, اس عمل کا یہ ثواب ہے؟ یہ ہمیں اس عمل پر لانے کے لیے ہے کہ اس عمل کا یہ ثواب ہے لہذا تم کرو, تب اس ثواب کو سن کر اس عمل کو کرو, اور اتنا کرو کہ آپ لگاتار کر سکے, تاکہ ثواب بھی ملتا رہے صحت بھی بندی رہے, ثواب بھی ملتا رہے صحت بھی بندی رہے. تو جو بھی عمل کرو اس کو لگاتار کرو, اہتمام سے کرو. حضرت حکیم الامت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لائے. اب استاد آ گئے تو کہا کہ میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور وقت آ گیا تفسیر لکھنے کا. ان کی تفسیر بہت مشہور ہے, بیان القرآن, بہترین تفسیر, جس کے بارے میں علامہ انوشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا, دیکھ کر کے اچھا اب تو اردو میں بھی علوم آ گئے. کہا کہ پہلے اردو میں علوم, اب تو اردو میں بھی علوم آ گئے. تو تفسیر لکھنے کا وقت آ گیا. اب ایک طرف استاد کو چھوڑ کر جائیں کیسے, تو دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آج تفسیر نہیں لکھیں گے, ایک دن چھٹی کر لیں گے, مگر اندر جو ہے وہ کھجلی ہوتی رہی کہ وہ معمول پورا کرنا ہے, معمول پورا کرنا ہے. بالآخر جب نہیں رہا گیا تو کہا کہ حضرت اس وقت میرا کچھ لکھنے کا معمول ہے, اگر اجازت ہو تو میں ہو آؤں. اب استاد تو جانتے تھے, اساتذہ تو ایسی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں, کہا ضرور جائیے. چلے گئے, چلے گئے. اب وہاں جا کر کے استاد کا خیال کہ استاد آئے ہوئے ہیں, ان کے احترام کے خلاف ہے, تو آدھا صفحہ, پاؤ صفحہ, ایک صفحہ لکھا, روزانے کی طرح 1.5-2 گھنٹے تک نہیں لکھا, اور تھوڑا لکھ کر کے واپس آ گیا, مگر معمول کو پورا کیا. تو کوئی بھی کام ہو, تلاوت کا کام ہو, لکھنے کا کام ہو, درس کا کام ہو, نوجوان علماء جو میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے, 5 آدمی بیٹھے, 2 آدمی بیٹھے, 1 آدمی بیٹھے, کوئی حرج نہیں. ہمیں اپنا معمول پورا کرنا چاہیے, اس میں برکت بہت ہوتی ہے, اس میں نفع بہت ہوتا ہے, اس کا فائدہ دور دور تک پہنچتا ہے, اس میں رسوخ اور پختگی آتی ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ آج کے اس مبارک دن کی برکات ہم سب کو نصیب کرے اور ہماری زندگی کی ہر گھڑی کو اللہ تعالیٰ بہت برکتوں والی بنائے, بہت خوشیوں والی بنائے, اور زندگی کی سب سے زیادہ برکتوں والی اور سب سے زیادہ خوشیوں والی گھڑی اللہ تعالیٰ اس گھڑی کو بنائے جس وقت کی ہماری روح قبض ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جس طرح بار بار یہاں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر کے ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کی خوشیاں اور سعادت نصیب کرتا ہے, اللہ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں اس وقت اس کے عرش کے سائے کے نیچے بھی ہم سب کو جمع فرمائے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ہم گلے لگیں اور خوش ہو جائیں کہ ہمیں تو کلب کلاس اور فرسٹ کلاس کے لاؤنج میں جگہ مل گئی ہے عرش کے نیچے. اس لیے اب آگے کا مرحلہ تو آسان ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.